أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمرتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم.
تلاوت کردہ سورة البقرہ کے 31 رکوع کی آیات نمبر 236 تا 242 کا ترجمہ اس طرح ہے: اگر تم عورتوں کو ایسی کیفیت میں بھی طلاق دو جبکہ تم نے انہیں چھوا تک نہ ہو یا پھر ان کے لیے تم نے کوئی مہر ہی مقرر نہ کیا ہو تو ان کے مہر کے بارے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ دستور کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کر دو، وسعت والے پر اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب پر اپنی گنجائش کے مطابق عمدہ طریقے سے دینا لازم ہے. صاحبان احسان لوگوں پر یہ واجب ہے. اور اگر تم نے بیویوں کو ان کے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق تو دی لیکن ایک متعین مہر ٹھہرا چکے ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر ادا کرو. ہاں اگر متعلقہ عورتیں اپنا حق مہر معاف کر دیں تو یہ اور بات ہے، یا پھر وہ آدمی جس کے ہاتھ میں نکاح کا معاملہ ہے وہ کمی مہر کے حق کو معاف کر دے اور تمہارا مہر کو کم کروانے سے اجتناب کرنا ہی تقوی سے قریب ہے، اور تم اپنے آپسی معاملات میں کشادہ دلی کو ہرگز نہ بھولو. بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر بیچ کی نماز یعنی عصر کی، اور نمازوں میں خدا کے حضور اور شہود میں نہایت ادب سے کھڑے رہو. پس اگر خطرے کی حالت ہو تو پیدل یا سوار ہر حالت میں نماز ادا کرو، پھر جب خطرہ ٹل جائے تو اللہ کو اسی طریقے پر یاد کرو جیسا کہ اس نے تم کو سکھایا ہے، جس کو تم نہیں جانتے تھے. اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویوں کو چھوڑ رہے ہوں تو انہیں اپنی بیویوں کے حق میں اس طرح کی وصیت کر جانا چاہیے کہ انہیں ایک سال تک نان نفقہ ملتا رہے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں، اور اگر وہ خود گھر چھوڑ دیں تو وہ اپنے بارے میں جو کچھ دستور کے مطابق یعنی نکاح کر لے تو تم برا نہ مانو اور اس کا تم پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے. اور جن عورتوں کو طلاق دی جائے تو انہیں بھی عمدہ طور پر کچھ دینا لازمی ہے. اللہ کی جانب سے متقی لوگوں پر یہ حق ہے. اسی طرح اللہ آیتوں کو تم سے صاف صاف بیان کر دیتا ہے تاکہ تم بے سمجھی سے غلط کام نہ کرو اور عقل سے کام لو. تلاوت کردہ سورۃ البقرہ کے 31 رکوع کی تفسیر اس طرح ہے:
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن.
یعنی اگر تم عورتوں کو ایسی حالت میں بھی طلاق دو جبکہ تم نے انہیں چھوا تک نہ ہو یا پھر ان کے لیے تم نے کوئی مہر ہی مقرر نہ کیا ہو تو ان کے مہر کے بارے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ دستور کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کر دو۔ اس آیت شریفہ میں عقد نکاح کے بعد خلوت صحیحہ یعنی ہم بستری سے پہلے طلاق دینے کے احکام بیان ہو رہے ہیں، یعنی نہ تو نکاح کے وقت عورت کا مہر مقرر کیا اور نہ عورت کو ہاتھ لگایا، اس کے باوجود اس کو طلاق دے دی، گو اس سے عورت کی بے حد دل شکنی ہوتی ہے، اس لیے ایسی صورت میں نہ مرد کے ذمے مہر ہے نہ عورت پر عدت واجب ہے۔ البتہ مرد کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اور دستور کے موافق عورت کے ساتھ بہتر سلوک کرے، اسے خوش کر دینا چاہیے جو بہرحال کپڑوں کے ایک جوڑ سے کم نہ ہو اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ احسان کی عظیم الشان صفت رکھنے والوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
إِلَى آخِرِهِ۔ اور اگر تم نے بیویوں کو ان کے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق تو دی لیکن ایک متعین مہر ٹھہرا چکے ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر ادا کر دو۔ ہاں اگر متعلقہ عورتیں اپنا حق مہر معاف کر دیں تو یہ اور بات ہے، اور اگر نکاح کے وقت مہر تو مقرر تھا لیکن بغیر ہاتھ لگائے ہی عورت کو طلاق دے دی تو ایسی صورت میں مقرر کردہ مہر کا آدھا دینا واجب ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ عورت خود چاہے تو اپنا حق چھوڑ سکتی ہے، اور اگر مرد بڑا دل کر کے پورا مہر دے ڈالے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی، اور اگر مرد درگزر سے کام لے اور عورت کو اس کے حق سے زیادہ مہر دے دے تو یہ بات بڑی فضیلت اور پرہیزگاری کی ہے، یعنی انسانی تعلقات کی بہتری اور خوشگواری کے لیے لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ فیاضانہ برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہر ایک شخص ٹھیک ٹھیک اپنے قانونی حق ہی پر اڑا رہے تو اجتماعی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو، یہ ایک ایسا اخلاقی فرض ہے جس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ابن مردویہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک کاٹ کھانے والا زمانہ آئے گا، مومن بھی اپنے ہاتھوں کی چیز کو دانتوں سے پکڑے گا اور فضیلت و بزرگی کو بھول جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے آپس کے فضل کو نہ بھولو۔ برے ہیں وہ لوگ جو ایک مسلمان کی بے کسی اور تنگ دستی کے وقت اس سے سستے داموں اس کی چیز خریدتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے سے منع فرما دیا ہے۔ اگر تیرے پاس وہ بھلائی ہو تو اپنے بھائی کو بھی وہ بھلائی پہنچا، اس کی ہلاکت میں حصہ نہ لے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اسے رنج و غم پہنچائے نہ اسے بھلائیوں سے محروم رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ پر تمہارے سارے افعال و اعمال روشن ہیں اور وہ عنقریب ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا۔
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر بیچ کی نماز یعنی عصر کی اور نمازوں میں خدا کے حضور اور شہود میں نہایت ادب سے کھڑے رہو. اس آیت شریفہ میں اللہ تعالی حکم فرما رہا ہے کہ نماز کی ادائی کی پابندی کرو, خاص کر بیچ کی نماز یعنی عصر کی. نکاح, طلاق, عدت اور مہر وغیرہ تمدنی و معاشرتی احکام کے بیان کے بعد اچانک اللہ تعالی نماز کی حفاظت و مداومت کا حکم اس لیے دے رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ دنیا کے جھگڑوں میں پڑ کر خدا کی یاد سے غافل ہو جائیں. اس لیے ضروری ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے, خاص طور پر بیچ کی نماز یعنی عصر کی نماز کی بہت حفاظت کی جائے. نماز کی حفاظت و پابندی بہترین تجارت اور لافانی سرمایہ ہے. خاص خوبی یہ ہے کہ نماز ہی وہ چیز ہے جو آدمی کے اندر خدا کا عشق و محبت اور خوف, نیکی و پاکیزگی کے جذبات اور احکام الہی کی اطاعت کا مادہ پیدا کرتی ہے اور اسے صراط مستقیم پر چلا کر دیدار الہی کی چاشنی دلاتی ہے. اگر نماز کی ادائی نہ ہو تو آدمی کبھی احکام الہی کی پابندی پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا اور فواحش و منکرات میں مبتلا ہو کر مردود خدا ہو جاتا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ, کون سا عمل افضل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز کو وقت پر پڑھنا. پوچھا, پھر کون سا عمل؟ فرمایا, خدا کی راہ میں جہاد کرنا. پوچھا, پھر کون سا عمل؟ فرمایا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کچھ اور بھی پوچھتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی جواب دیتے. صحیح بخاری و صحیح مسلم. حفاظت فلاح کے ساتھ اللہ تعالیٰ صلاۃ وسطی کا بطور خاص ذکر اس لیے فرما رہا ہے کہ یہ وقت یعنی عصر کا وقت کاروبار میں مصروفیت کا ہوتا ہے, دنیاوی مشاغل اپنے عروج پر ہوتے ہیں, لہو لعاب کا بازار گرم رہتا ہے. صلاۃ وسطی کے بارے میں اگرچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف تھا کہ وہ کون سی نماز ہے, مگر جنگ احزاب یعنی خندق کی لڑائی میں جب حضور نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے حق میں بد دعا فرمائی کہ قال یوم الخندق حسبونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا. صحیح مسلم. یعنی خندق کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کافروں نے ہم کو درمیانی نماز جو عصر کی نماز ہے سے روکے رکھا, اللہ ان کے گھروں اور خبروں کو آگ سے بھر دے. اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز عصر ہی کا صلاۃ وسطی ہونا معلوم ہوتا ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, یعنی اور نماز میں حاضر اللہ کے سامنے پورے آداب سے کھڑے رہو اور خشوع و خضوع اختیار کرو. تفسیر لباب میں قانتین کے معنی یہ ہے کہ نماز میں ہر ایسی حرکت سے احتراز جو ارکان نماز میں خلل ڈالنے والی ہو۔ تفسیر مدارک میں قانتین کے معنی مطیعین خاشعین لکھا ہے، یعنی عز و نیاز اور ان کے ساری کے ساتھ فرما برداری کرنے والے۔ صحت تہ میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نماز میں لوگ باتیں کرتے تھے، اس سے روکنے کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ نیز اس آیت کے تحت یہ بات بھی ضروری ہے کہ مصلی کا لباس ڈھیلا ڈھالا اور شرعی ہو، تاکہ جسم کا وہ حصہ جس کو چھپانا لازم ہے نمایاں نہ ہونے پائے، اور بغیر ٹوپی کے یا دستی یا رومال وغیرہ باندھے کے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز دربار الہی میں حاضر ہونے کا عمدہ ذریعہ ہے، اور حدیث نبوی کے مفہوم کے نماز پڑھیں تو اللہ کے دیدار کے ساتھ پڑھو، یا پھر یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے کے مطابق اللہ کے حضوری حاصل رہتی ہے۔ لہذا سر ڈھانکے بغیر نماز پڑھنا دربار الہی کے آداب کے صریح خلاف ہے، اور ٹوپی وغیرہ نہ پہننا غرور اور گستاخی کی علامت ہے۔ واضح ہو کہ جو آدمی حج و عمرے کی نیت سے احرام باندھے، صرف اسی کو شریعت نے کھلے سر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، اور احرام باندھنے کے ساتھ ہی سر کو کھلے رکھنے کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ حکم کے تحت وہ سر کھلا رکھتے ہیں، ان کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگ حج یا عمرے کے سوا دوسرے عام دنوں میں کھلے سر نماز پڑھتے ہیں، گویا وہ بڑی گستاخی کرتے ہیں اور ان کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں کپڑوں کو سمیٹنا یا کھجانا یا جمائی اور کھانسی آنے پر منہ پر ہاتھ رکھنا، یا سر سے ٹوپی دستی یا عمامہ گر جائے تو اٹھا کر پہن لینا، یا جائے سجدے کے بجائے ادھر ادھر دیکھنا وغیرہ، ایسی کوئی بھی حرکت نماز کو مکروہ کر دیتی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس اگر خطرے کی حالت ہو تو پیدل یا سوار ہر حالت میں نماز ادا کرو۔ گزشتہ آیت شریفہ میں حفاظت صلات کا جو ذکر آیا، اس سے لوگوں میں یہ خیال پیدا ہونے لگا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں خوف کے وقت بھی شاید نماز میں یہی احتیاط اور ارکان کی محافظت قائم رہے گی۔ اس خیال کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالی نے آیت میں صلاۃ الخوف کا ذکر فرما رہا ہے، یعنی ادائی نماز سے کسی حال میں بھی غافل نہ ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اگر تم کو دشمن سے مقابلہ درپیش ہو اور میدان کارزار گرم ہو تو ایسے وقت میں بھی نماز ہرگز نہ چھوڑنا چاہیے، خواہ پیدل ہو کہ سواری پر۔ جس طرح بن پڑے نماز کی ادائی اپنے اوپر لازم رکھو، پھر جب تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے اور خوف و جنگ کی حالت باقی نہ رہے تو چاہیے کہ جس طرح تمہیں نماز کی تعلیم دی گئی اسی طرح پڑھا کرو۔
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا
الی آخره، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویوں کو چھوڑ رہے ہوں تو انہیں اپنی بیویوں کے حق میں اس طرح کی وصیت کر جانا چاہیے کہ انہیں ایک سال تک نان نفقہ ملتا رہے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالی مردوں کو حکم دے رہا ہے کہ کوئی آدمی قریب الموت ہو یا وفات پا چکا ہو اور ایک یا ایک سے زائد بیویاں رکھتا ہو تو اس پر بیوی یا بیویوں کے حق میں اپنے وارثوں کو ایک سال تک کھانے کپڑے اور گھر کی سکونت کی وصیت کرنا فرض ہے، بجز اس کے کہ عورت خود اپنے اختیار سے عدت کی مدت ختم کر کے گھر سے نکل جائے تو پھر متوفی کے وارثوں پر اس کی کسی بات کی ذمہ داری نہیں رہتی، اور کوئی بیوہ عدت کی مدت گزر جانے کے بعد شوہر کے گھر سے نکل کر عقد ثانی کر لے یا عقد ثانی کرنے پر آمادہ ہو تو اس میں مرنے والے کے ورثہ کا کوئی حرج نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل فرما دیا ہے تو خواہ کوئی ایسی وصیت کا موقع پائے یا نہ پائے اس کی جانب سے اس کے ورثہ کے حق میں یہ وصیت ثابت ہو جاتی ہے۔ واضح ہو کہ بیوہ ہونے والیوں کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اولاد والی ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ وہ لاولد ہوتی ہے۔ پس جو اولاد والی ہو اور مرنے والے ہی کی اولاد کی ماں ہو اس کے شوہر کے گھر سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی وہ اس وصیت سے بے نیاز ہوتی ہے۔ البتہ جو لاولد بیوہ ہو اس کے حق میں شوہر کی جانب سے مذکورہ وصیت لازمی ہے، پس وہ مدت عدت گزرنے کے بعد اور شوہر کے ترکے سے اس کا حصہ اس کو ملنے کے باوجود بھی ایک سال تک شوہر کے گھر میں ہی رہنے اور اس کے ترکے سے اپنا نان و نفقہ پانے کی مستحق رہتی ہے۔ شوہر کے وارثوں کے ذمے ایک سال تک اس کو رکھنا اور اس کا کھانا کپڑا دینا ضروری ہے، اور بیوہ کا یہ حق اسی وقت ساقط ہوتا ہے جبکہ وہ خود اپنے اختیار و ارادے سے مدت عدت گزرنے کے بعد شوہر کے گھر سے چلی جائے، پھر اپنے میکے میں رہے یا عقد ثانی کر لے۔ اس میں مرنے والے کے وارثوں کا کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ کسی کو یہ حق ہے کہ بیوہ کو ایسا کرنے سے منع کرے۔ اس آیت شریفہ میں مرنے والے کے وارثوں کے لیے اس کی بیوہ کے حق میں دو حکم ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو اگر وہ مدت عدت کے بعد بھی شوہر کے گھر ہی میں رہنا چاہے تو ایک سال رہنے دے، دوسرا یہ کہ اس کو کھانا کپڑا ایک سال تک ادا کرے۔ تفسیر حضرت رشد اسحاق علیہ الرحمہ۔ الحمدللہ، سورت البقرہ رکوع کی تلاوت میں ترجمہ و تفسیر ختم ہوئی۔